بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. گزارش کر رہا تھا کہ ایام اللہ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور ان ایام میں ہم سید الشہداء شہید اعظم صدق رسول حضرت امام حسین اور ان کے معجزہ کربلا کے حوالے سے ذکر اللہ کا سلسلہ جاری ہے، اور اس ذکر اللہ میں عجب شان ہے کہ ہم قرآن کی باتوں کو کربلا کے لہجے میں سنتے ہیں، اور کربلا کی آواز کو قرآن کی لفظوں میں، اور دونوں کی آواز ایک ہی ہے، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے،
بے شک
دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کی بنیاد ارشاد پر ہے، اور دین کا تقاضا ہے حسن اختیار، کیوں؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ نیکی کا راستہ اور بدی کا راستہ دونوں واضح ہو چکے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اگر کربلا کے پہلے تک کچھ بھی یہ حقیقت متشابہ تھی، تو کربلا کے بعد محکم ہو کربلا کے بعد محکم ہو چکا، کربلا سے پہلے تو ممکن تھا کہ کوئی یہ کہے کہ حقیقت واضح نہیں ہے، مگر کربلا کے بعد کسی میں یہ کہنے کی جرات نہیں، حقیقت واضح نہیں ہے، حقیقت آشکارا نہیں، قد تبین حقیقت آشکار ہو گئی، دونوں راستے واضح ہیں، اور اس دن میں کل بھی ایک جملہ کہہ گیا تھا آج صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ معلوم کرنا کہ کس قدر حقیقت توحید ہو یا حقیقت نبوت ہو یا حقیقت ختم نبوت ہو یا حقیقت آخرت ہو, مکمل طور پر حقیقت دین, مکمل طور پر حقیقت حق, مکمل طور پر حقیقت انسانیت, مکمل طور پر حقیقت حسن و خیر, مکمل طور پر حقیقت جبر و قدر, یہ سب حقیقتیں کربلا میں اس قدر مکمل طور پر اشکارا تاباں واضح ہو گئی کہ اس کی مثال میں بھی ہم حوالے میں اسی علم کو پیش کرتے ہیں. ابھی ذہن جہاں تک نہیں پہنچا جہاں تک میں لے جانا چاہ, دیکھیے اس علم کو ظاہر ہے کہ موضوع کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں ہیں جو میرے پیش نظر رہتی ہیں. ہم نے اس علم کو کیوں اختیار کیا؟
سبحان اللہ سبحان اللہ,
تو جب اس میں اختیار کی بحث ہے,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
نظریے سے لے کے عمل سے لے کر درج عمل تک,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
ہم نے اس عمل اس علم کو کیوں اختیار کیا؟ ہم نے اس علم کی اس شکل کو کیوں اختیار کیا؟ پھر اس علم کا انتساب ہم نے, اگرچہ کل عرض کر چکا ہوں کہ یہ علم علم توحید ہے, یہ علم علم نبوت ہے, یہ علم علم رسالت ہے, یہ علم علم مرتضی ہے, یہ علم وہ ہے کہ جو بدر میں بلند ہوا,
خیبر
میں بلند ہوا, خندق میں بلند ہوا, یہ علم وہ ہے جو کبھی نہیں جھکا. لیکن اب یہ علم نہ کسی رسول سے منسوب ہے اور نہ کسی امام سے منسوب ہے, یہ علم عباس سے منسوب ہے. ایسا کیوں؟ اب میں قرآن کا بھی حوالہ دوں گا, حوالہ لے کے آگے بڑھ جاؤں گا, اور تاریخ کا بھی حوالہ دوں گا, یہ کا بھی حوالہ دوں گا. کیا آپ اٹھا کر قرآن پڑھیں اور اس سے حدیثوں کو دیکھیں, تاریخ کو پڑھیں, پیغمبر محمد مصطفیٰ جب بھی کسی غزوے میں یا سریے میں بھیجتے تھے, علم بھی ساتھ کرتے تھے, موقع اور محل کے علم کا رنگ تبدیل ہوتا رہتا تھا, کوئی غلط بات, لیکن اس علم کے نیچے جہاں مخلص موحد وفادار جاباز شجاع غلامان مصطفیٰ ہوتے تھے, وہیں کچھ نہ کچھ منافقین بھی ہوتے تھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
یہ تاریخ ہے, بتلایا نہیں جا سکتا.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
کچھ نہ کچھ اس لشکر میں منافقین ہوتے تھے, اس سے کسی کو انکار تو نہیں ہے. جہاں خالص اصحاب پیغمبر ہوتے تھے, خالص خدا کے سجدہ گزار, لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر جان دے دینے والے, وہیں کچھ منافقین بھی ہوتے تھے یا نہیں؟ کوئی جنگ ہمیں ایسی نہیں نظر آتی جس میں یہ ملے ہوئے نہ ہوں. لیکن واحد جنگ کربلا وہ ہے, جنگ عالم عباس کے ہاتھ میں آیا, اس کے ساتھ نبی کے نام پر نہیں، کسی صاحب شریعت کے نام پر نہیں، بلکہ نواز رسول کے ایک وفادار عباس عالم عباس، جس طرح اس کے زیر سایہ خالص ہو جائے گی، اسی طرح اس کے زیر سایہ میں کہہ رہا ہوں پس تبین الرشد من
اللہ.
اب جو اس پرچم کے تلے ہے وہ رشد پر ہے، جو اس کے سائے سے دور ہے وہی رائی کے راستے ہیں. رشد و خیر کی راہ درکار ہو وہ حر کی طرح اس پرچم کے سائے کے تلے آ رہا ہے. اب تم توحید ملے گی تو یہاں، اب نبوت ملے گی تو یہاں، اب ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ رہے گا تو یہاں، اب آخرت کی چیز محفوظ رہے گی. یہ خط تبین الرشد من اللہ، اور یہاں آنے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، ارشاد ہے، ارشاد ہے. ہم تو راستہ بتاتے ہیں، جبر کہاں خدا کی قسم، پوری تاریخ نبوت اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی کسی کو کلمہ لا الہ الا اللہ فرمانے کے لیے جبر سے کام نہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
کبھی نہیں کام لیا، ارشاد سے کام لیا گیا. دیکھیے، اور جب یہ کہہ دیا جائے، قرآن جب یہ کہہ رہا ہو کہ لا اکراہ کی دین، توجہ ہے، دین میں اکراہ، ایک عجیب و غریب منزل کی طرف ذہن منتقل ہو گیا. دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، ذرا سا بھی کسی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کسی کام کے لیے. اور فرما رہے ہیں ذرا سا بھی اکراہ نہیں ہے. تو اگر بیعت طلب کی جائے جبر کے ساتھ، تو یہ بجبر طلب بیعت خود بتا دیتی ہے کہ یہ دین سے خارج ہے. قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین،
سبحان اللہ،
دین میں اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں. یہ لفظ زبردستی بھی کیا اچھا لگا. ہوتا یہ ہے کہ الفاظ کی لطافت ہماری طبیعتوں کی کثافت میں آ کر، آپ اس لفظ کی لطافت دیکھیں، زبردستی، زبر اوپر ہوتا ہے چھوٹا، ہاتھ کو کسی کے اوپر رکھنے کی کوشش کرنا یہ زبردستی ہے. یہ ذرا سی بھی خواہش کہ میں برتر رہوں، ذرا سی خواہش ایک زبر کے برابر بھی، ایک زبر کے برابر بھی یہ خواہش کہ میں اس پر برتر رہوں، میں اس پر برتر رہوں، میں اس پر برتر رہوں، کس نے آپ کو یہ حق دیا کہ آپ کسی اور سے برتر رہیں؟ یہ آرزو کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ برتر وہی ہوگا جسے وہ برتری بخشے، خود سے برتری کی آرزو زبردستی ہے. برتری شرف ہے، کرامت ہے، بزرگی ہے، بزرگواری ہے، فضیلت ہے، منقبت ہے، لیکن خود سے کسی پر برتری حاصل کرنے کی کوشش رسالت ہے، ضلالت ہے. کسی پہ فضل نہیں ہے. لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی مشرق والے کو مغرب والے پہ فضیلت نہیں ہے. اس پہ تو سبحان اللہ کا دوسرے پہ بھی کہیے گا کہ کسی مغرب والے کو مشرق والے پہ فضیلت نہیں ہے. جب کسی مشرق والے کو مغرب والے پر فضیلت نہیں ہے تو کسی مغرب والے کو مشرق والے پر فضیلت نہیں آئے، کسی پیسے والے کو غریب پر فضیلت نہیں آئے، کسی کیپیٹلسٹ کو کسی غریب پر فضیلت نہیں ہے نا. اب آپ کی ذہانتوں سے اتنی توقع تو ہے کہ بیج میں نے بو دیا درخت آپ اگائے. کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں حاصل ہے، اور فضیلت حاصل کرنے کی اگر خود کوشش کی تو فاغوت طلب بیعت بجبر فاغوت لا اکراہ فی الدین. اب جب بجبر طلب بیعت دین سے خارج کر دیتی ہے تو بجبر طلب بیعت کے مقابلے میں انکار بیعت ہی عین دین ہے. اس لیے کہ بجبر طلب بیعت ہے غی کا راستہ، گمرہی کا راستہ، جبر کا راستہ، خیر و خلبے کا راستہ. اچھا یہ قرآن تو اصول بتاتا ہے، اصول تقاضا آپ سے یہ ہے، آپ کے حسن اختیار سے یہ ہے، آپ سے یہ تقاضا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر سطح پر، زندگی کے ہر مرتبے میں، زندگی کے ہر درجے میں اس اصول کو نافذ کریں، اس کا اطلاق کریں، تاریخ کے ہر دور میں اس کا اطلاق کریں، ہر دور میں اطلاق کریں. جہاں کہیں بھی ذرا سا بیعت میں جبر نظر آئے کہیے لا اکراہ فی الدین. کہیں بھی کبھی بھی کسی دور میں اس کے بعد مسئلے مشکل ہو جاتے ہیں، تو یہ مشکلات میں آپ کو چھوڑتا ہوں. کہیں کسی مرحلے میں کوئی بھی ہو، کسی زمانے میں حضرت آدم سے لے کر حابیل و قابیل سے لے کر ابراہیم و نمرود سے لے کر موسیٰ و فرعون سے لے کر اور حضرت ختمی مرتبہ بجبر بیعت دین سے خارج کر دیتی ہوں، جو خود دین کی اساس رکھنے آیا ہوں. اسی لیے میں پوری ذمہ داری سے اور پورے چیلنج کے ساتھ للکارتا ہوں، تحدی ہے میری کہ کسی صحیح روایت اور صحیح تاریخ میں بتائیں نبی رحمت نے کسی سے بھی بجبر بیعت لی. بجبر وہ بیعت لیتا ہے جو کسی کرسی اقتدار پر ہو. بجبر وہ بیعت لیتا ہے کہ جو تخت حکومت پر ہو. مکے کے مشرکین میں سے جن لوگوں نے حضور پر ابتداءً حضور کے ہاتھوں میں بیعت کی وہ بجبر بیعت تھی یا بارشاد؟ اکراہ تھی یا بارشاد؟ اکراہ کا تو موقع ہی نہ. کسی کو نبی رحمت ذرا سا بھی مجبور کر سکتے تھے؟ ذرا سا بھی میں کہہ رہا ہوں، ذرا سا بھی کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے تیوری بدل کر، کسی سے لہجہ سخت کر کے. کسی سے لہجہ بھی سخت کر دیا. میں اتنے دنوں سے سمجھا رہا ہوں خدا ایک ہے, تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کبھی یہ جملہ بھی نہ کہا. اتنا بھی کر دے گے تو مشرکین کو بہانہ مل جاتا. کہتے ہیں حضرت ابو طالب کے سامنے کہ دیکھو اب یہ ہم سے بدخلقی سے پیش آتا ہے, بدخلقی سے پیش آتا ہے, کہیں یہ انسان ملا ہم سے اچھے لہجے سے نہیں بات کرتے یہ, کہیں یہ بات ملی. ارشاد کا کمال دیکھنا ہو تو گفتار مصطفیٰ میں دیکھو. اسی لیے تو بھائی آزاد مردوں کی بات الگ ہے, غلام
سبحان اللہ سبحان اللہ,
غلام جو اپنا نفس بیچ چکا اپنی ذات بیچ چکا, بندے بے جان ہے کسی آقا کا کسی آقائے مجازی کا, وہی اسے روٹی دیتا ہے وہی اسے کپڑے دیتا ہے وہی اسے تنخواہ دیتا ہے وہی اسے خرچ دیتا ہے اور یہ اس کے لیے کام کرتا ہے. وہ غلام اپنے آقا کی آواز کے علاوہ کسی کی آواز سن ہی نہیں سکتے, سن ہی نہیں سکتے. اور اگر ان غلاموں نے بھی ہمارے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی تو بتاؤ بس جبر و اکراہ کی یا بے ارشاد. بحرشاد بحکرام نہیں, کوئی جبر نہیں. یا جس وقت بڑے بڑے صاحبان سرمایہ و اقتدار حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا چاہیے تمہارے بھتیجے کو, جو چاہیے حاضر ہے, جو چاہیے حاضر, اقتدار چاہتے ہیں تو ہم نے اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں. اچھا ہمارے جیسے ہوتے ہمارے پیغمبر ہمارے جیسے ہوتے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں. اور اس میں جواز بھی تھا, یہ جواب تھا کہ جب اقتدار ہی مل جائے گا تو سب کو ہم توحید کا کلمہ پڑھا دیں گے, جب ہم بادشاہ ہو جائیں گے تو الناس علی دین ملوکہم, ہم لوگ تو بادشاہ کے دین پر ہو جاتے ہیں, جو میرا دین ہوگا وہ ان کا دین ہوگا, ہم ہی بادشاہ قبول کیے لیتے ہیں. اور بادشاہ کے بعد پہلا فرمان یہ ہوگا کہ بحیثیت بادشاہ کے میں حکم دیتا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو. اور فرمایا آپ نے اس وقت بھی پیغمبر نے بادشاہ ٹھکرا دی, اقتدار ٹھکرا دیا, حکومت ٹھکرا دی, یہ بتانے کے لیے اگر بادشاہ قبول کرنے کے بعد کلمہ پڑھواؤں گا تو لا اکراہ فی الدین کا معیار قائم نہ رہے گا. ہم سب خوش ندی رب کے لیے بیٹھے ہیں, خوش ندی آقا کے لیے بیٹھے ہیں, ایسا کلمہ زبان سے نہ کہیں گے ہم سب صلوات پڑھیں. ایک اور بلند سمجھے مزاج دین,
شک
اور یہ سمجھیں تقاضائے مشیت
بے شک
اور یہ سمجھیں مزاج نبوت
بے شک
اور یہ سمجھیں منہاج نبوت منہاج نبوت کیا ہے منہاج نبوت یہ نہیں ہے کہ حکومت قائم کر کے دین کا کلمہ پڑھنا دین قبول جو کرنے انہیں حکومت عطا کرو دین حکومت کا سہارا نہیں لیتا جو دیندار ہو جائے خدا انہیں حکومت دیتا ہے سورہ مبارک ہے بقرہ کے اس مقام سے لے کر جہاں لا اکراہ فی الدین کہا گیا سورہ مبارک ہے قصص تک جہاں کہا گیا کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ کمزوروں کو حکومت دیں گے ایک ہے پیغام قرآن ایک ہے قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے ایک ہے تو حضور نے اکراہ بجبر کوئی بیان نہیں دی نہ مکے والوں اور نہ مدینے والوں آپ ذرا اس وقت پر بھی ذرا تعامل کریں تدبر کریں تفکر کریں ٹھنڈے دل سے سوچیں مدینے والوں کو سب خبریں مل رہی تھی نا ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا ہے تو کیا ہوا یوگ در یوگ لوگ دین میں آ گئے نہیں لوگ پتھر مارتے ہیں لوگ راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں لوگ گستاخیاں کرتے ہیں سروں پر سر پر ہنسو خاشات کا اور سہارا ایک اس کا چچا ہے جو سہارا پورا شہر بندش کا ایک ذات ہے سہارا وہ بھی بوڑھا ہے پھر یہ خبر پہنچی وہ بوڑھا بھی انتقال کر گیا اب وہ بالکل یکا ہوتا نہیں اس کی طاقت اور کم ہو گئی یہ سب حقیقتیں آج کا ایک طرف طاقت کم ہو رہی ہو کمزور ہو رہا ہو بظاہر اور پھر دور سے آ کر کوئی بیعت کرے یہ بیعت بإقرار نہیں بإرشاد ہے مدینے سے آ کے بیعت کرے مدینے سے آ کے کہہ رہے ہیں آپ کو مکے میں پناہ نہیں ہے تو وہاں بیعت کرنے والے بیعت کرتے ہیں پناہ لینے کے لیے یہاں بیعت کی جا رہی ہم آپ کو ارے بھائی ذرا منطق تو دیکھیں کوئی کسی کے زیر سایہ آتا ہے راحت کے لیے پناہ لینے کے لیے اور سمجھے آپ اور جب کوئی کسی کو پناہ دیتا ہے تو پناہ دینے والا سردار کہلاتا ہے پناہ لینے والا محکوم کہلاتا ہے اور فرمایا یہ عجب نظام ہے کہ جس کو سردار دو جہاں کا مان رہے ہیں اسے پناہ لے رہے ہیں ان سب حقیقتوں پہ غور کریں آپ یعنی آپ کو ایک مماثلت نظر آئے گی ادھر پیغمبر یکا و تنہا ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ جو حق جو ہیں حق شناس ہیں حق پرست ہیں وہ آ کر بیعت کر رہے ہیں ابھی بعد مسائل میں گفتگو نہیں ہے مگر مماثلت ابھی سے ظاہر کر دوں یہی مماثلت کربلا میں نظر آ رہی ہے دیکھنے والے دیکھ رہے حسین یکا و تنہا ہوتے جا رہے ہیں حسین کی شہادت یقینی ہے اور وہ فوج چھوڑ کر یہاں چلے آئے اب مزاج دیکھ منہاج نبوت کدھر سے گزر رہی ہے منہاج نبوت کربلا سے گزر رہی ہے کربلا بات بنا یہ ہے حسین کی بیعت حر نے جو کی ہے وہ بإرشاد ہے بإکراہ دین کی بنیاد ارشاد ہے اکراہ لے آ اور آج 21वीं सदी में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, आज भी खत्म नबुवत के अकीदे का तकाजा क्या है? ختم نبوت کے عقیدے کا تقاضا یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ آج بھی دست پیغمبر درا آؤ، کون میرے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والا؟ اور ہم ہر سال محرم میں اس پرچم کے نیچے آ کر ان سارے بیعتیں باطل کر کے دست محمد پر تجدید بیعت کرتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 1400 برس گزر گئے، یہ کس لیے مجلسیں برپا ہیں؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ کس لیے تذکرہ زندہ ہے؟ وہ سمجھتے نہیں کہ تذکرہ کیوں زندہ ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس لیے کہ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تجدید بیعت کریں، پیغمبر کی بیعت میں ہیں، محمد مصطفیٰ کی بیعت میں ہیں. سامنے کوئی ہاتھ نہیں ہے مگر اس پر ایک پنجا نظر آ رہا ہے، اس پر ہم بیعت کرتے ہیں، عالم خان کے بیعت کرتے ہیں، بیعت حق، انکار بیعت باطل. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، طاغوت کا انکار، خدا کا احترام، ساتھ ساتھ. اور ظاہر ہے کہ دنیا میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں یاد رکھیے گا، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ غور فرمائیں گے. بھئی ایک زمانہ تھا جب واقعاً سروں پہ تلواریں لٹک رہی تھیں،
بے شک
ایک زمانہ تھا کہ کوئی آل محمد کے قریب نہ جائے، بڑے بڑے اکابر اکابر ملت محدثین، اگر امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی روایت نقل کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ میں یہ روایت علی سے نقل کر رہا ہوں، نام نہیں لے کچھ کہتے تھے مجھ سے ابو زینب نے نقل کیا. حدیث اور رجال کی کتابیں دیکھیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
مجھ سے ابو زینب نے نقل،
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ ایک انداز ہے. اور کوئی مجھ سے ایک مرد صالح نے نقل کیا، مجھ سے ایک مؤمن نے نقل کیا، اس طرح سے کر کے وہ نقل کرتے تھے. یا آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے یا حضرت کی وفات سے ایک برس قبل، دو برس قبل، تین برس قبل اسلام قبول کیا، اور حدیث کی کتابوں میں ان سے ہزاروں حدیثیں نقل.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایک سوال ہے میرا کہ ایک شخص حضور کی زندگی میں داخل ہوتا ہے کب؟ دائرہ دین میں، دو سال کا بھی، ڈھائی سال کا بھی، تین سال کا بھی، اس سے ہزاروں حدیثیں، 6,000, 7,000, 8,000 کے قریب حدیثیں. آپ بتائیے کہ ایک ذات ایسی ہے تاریخ میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹی ہے، 30 سال قرابت بھی ہے، صحابیت بھی ہے، قرابت بھی ہے، صحابیت بھی ہے. جب یہ بچہ پیدا ہوا تو کہتے ہیں سب سے پہلے آغوش پیغمبر میں آیا، پہلی آواز جو اس بچے نے سنی وہ اپنی ماں کی آواز کے بعد پیغمبر کی آواز سنی. کس قدر مانوس ہوگا وہ اس لہجے، کس قدر مانوس ہوگا وہ اس لڑکے. پیغمبر اس بچے کو نہلاتے تھے, دھلاتے تھے, کپڑے پہناتے تھے, زبان چساتے تھے, اپنے کاندھے پہ بٹھا کے اور مکے کے گلی کوچوں میں جاتے تھے, غار حرا میں ساتھ لے جاتے تھے. اس بچے نے حضور کی کتنی باتیں سنی ہوں گی. بہت سادہ سا سوال ہے, کتنی باتیں حضور کی سنی ہوں گی, کتنی باتیں حضور کی دیکھی ہوں گی آنکھوں سے. حدیث کی کتابوں میں وہ ساری باتیں اس کے حوالے سے کیوں نہیں ملتی. جبکہ نعوذ باللہ ایسا بھی نہیں کہ وہ گھونگا رہا ہو, اس سے بڑا تو کوئی خطیب ہی نہ تھا. بھائی ہوتے ہیں کچھ لوگ, غرض کیجیے کہ میرا بھائی ہے, میرا بیٹا ہے, مگر قوت گویائی نہیں رکھتا, قوت تحریر نہیں رکھتا, تو وہ نہ میرے بارے میں کچھ لکھ سکتا ہے نہ میرے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ جس کے قلم میں بھی طاقت ہو, جس کی زبان میں بھی طاقت ہو, وہ لکھ بھی سکتا ہے, بول بھی سکتا ہے, اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ لکھتا بھی رہا, بولتا بھی رہا, اس سے حدیثیں کیوں نہیں لی گئی.
کتنا سا سوال,
معلوم ہوا کہ اس سے اگر حدیثیں نہیں لی گئیں, یعنی فطری کا سوال ہے, اس سے اگر حدیثیں نہیں لی گئیں تو ایک ہی سبب ہو سکتا ہے کہ شرف قربت کا حسد ہو. حسد بہت بڑا دشمن ہے. حسد ایمان کو کھا جاتا ہے, حسد ایمان کو کھا جاتا ہے. یہ بھی حضور کی حدیث, علی کل ایمان ہے, یہ بھی رسول کی حدیث. اب اگر کوئی علی کی آواز نہیں سنتا تو کم از کم حسد میں مبتلا ضرور ہے. صلوات علی محمد. کچھ وہ تھے جنہیں حسد تھا مرتضی سے کہ یہ اتنے قریب کیوں تھا. دیکھیے حسد اور رش بہت قریب قریب کی چیزیں ہیں. اب دیکھیے گا تاریخ میں کس نے کیا کیا کہا ہے. کچھ لوگوں نے تو کہہ بھی دیا کہ بھائی اور سب باتیں ٹھیک ہیں مگر تین باتوں کی کشک میرے دل میں ہے ہمیشہ رہی. تین باتوں کی کشک ہمیشہ رہی. یہ کشک کا نام ہی جب کشک بڑھ جائے تو حسد ہوتا ہے. اکراہ ہو جاتا کہ کچھ تھے جو چاہتے تھے کہ ان کی باتیں نقل کریں مگر سر پہ تلوار لے کر. خبردار ابو تراب کا نام نہ لینا, خبردار
زہرا کا نام نہ لینا، خبردار آل محمد کے در کی طرف نہ جانا۔
اب میں تاریخ کی ایک بہت بڑی سچائی کو دہرا دوں، زبان تک بات آ گئی ہے تو نہ کہنا بھی ظلم ہے۔ طبیعت پہ جبر ہے اور جبر دین میں روا نہیں ہے۔ میں ایک حوالہ دے رہا ہوں حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ، جلیل القدر محدث، ان کی کتاب سنن نسائی صحاح ستہ میں ہے، اور ان کی ایک کتاب ہے خصائص امیر المؤمنین علی، الگ ایک تکنیک، الگ ایک تکنیک اس بزرگوار محدث نے حضرت علی کے خصائص الگ لکھے۔ ذرا علماء اہل حدیث سے پوچھئے کہ کیوں لکھے، کیوں لکھے، اتنے بڑے محدث نے کیوں لکھی الگ ایک کتاب فضائل علی پر؟ تو سب آج بھی سب بیک زبان کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اقتدار وقت، حکومت وقت، نعوذ باللہ، شان علی مرتضی میں سب کو شتم کو روا رکھتی تھی۔ حکومت کا حکم تھا کہ نعوذ باللہ علی پر سب و شتم کیا جائے، علی پر لعن کیا جائے، نعوذ باللہ، علی کی اہانت کی جائے۔ مقام فضائل ہے، لیکن یہ ایک جملہ ہی قیامت کے مسائل ہیں۔ اس میں ذرا صبر و ضبط سے کام لیجیے گا، نقل کفر کفر نہ باشا، میں یہ نقل کر رہا ہوں تاکہ حالات کو سمجھا جا سکے۔ جملہ ہے تاریخ میں کہا جاتا تھا نعوذ باللہ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ لا صلاۃ الا بطہور، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہو سکتی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ حم کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نعوذ باللہ خاکم بدان کہا جاتا تھا لا صلاۃ الا باللعن ابی تراب، حکومت شام کی آواز، یہ زخم کبھی بھر سکتا ہے؟ زخم کبھی بھر سکتا ہے جب تک ابو تراب پر نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، خاکم بدان، نقل کو، جس وقت یہ فضا تھی اس وقت محدثین کھڑے ہو گئے اور جتنی فضیلتیں تھیں حضرت علی کی وہ بیان کرنا شروع کی۔ علی کی فضیلت میں رسول نے یہ کہا، علی کی فضیلت میں رسول نے یہ کہا، علی کی فضیلت میں رسول نے یہ کہا، ان میں سے ایک امام نسائی لکھے۔ دماغ خطر حکومت شام کے پائے وہاں جا کر انہوں نے فضائل بنی ہاشم اور فضائل علی ابن ابی طالب بیان کیے۔ حکومت کے پیادے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، رسول کی حدیثیں بیان کر رہا، کہا بنو ہاشمی کی فضیلت میں، کچھ بنو امیہ کی فضیلت میں بھی بیان کیے، کہا بنو امیہ کی فضیلت میں کوئی حدیث ہم تک پہنچی ہی نہیں، تو پھر یہ بھی بنا، یہ بھی بیان نہ کیجیے، کہا تم ہمیں رسول کی حدیث بیان کرنے سے روکتے ہو،
کیا بات،
گرفتار کیا گیا، اتنی اذیت دی گئی، اتنے کوڑے لگائے گئے کہ اس کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، شہید ہو گئے۔ یہ واقعات مستند کتابوں میں موجود ہیں، مستند کتابوں میں موجود ہیں۔ تو میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ ایک دور تھا جبر و اکرام کا، جب در آل محمد پر آنے والوں کو سزائیں دی جاتی تھی۔ آج اکیسویں صدی ہے، آج آزادی کا زمانہ ہے، آج کسی کے سر پر کوئی تلوار نہیں لٹک رہی ہے، آج بھی قرآن محفوظ ہے آپ کے ہاتھوں میں، حدیث کی کتابیں ہیں، دین کی تاریخ ہے، جو حق نظر آئے اسے اختیار کر لو، جو باطل نظر آئے اس کا انکار کر دو، یہی
رشتوں میں نہ لگائی. نیکی کا راستہ اور بدی کا راستہ صاف صاف کھلا ہوا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
آزادی ہے فکر کی, پوری آزادی ہے. خدا سمجھ میں نہیں آتا, خدا کو سمجھو. رسول سمجھ میں نہیں آتا, رسول کو سمجھو. ایمان سمجھ میں نہیں آتا, ایمان کو سمجھو. آخرت کا عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا, آخرت کے عقیدے کو سمجھو. اور خوش دلی کے ساتھ, خوش خاطری کے ساتھ, خلہ پیشانی کے ساتھ, جبر کے ساتھ نہیں, اکراہ کے ساتھ نہیں. نظریہ قبول کرو, توحید کا نظریہ بھی قبول کرو تو ہر ایک جبر کے ساتھ.
بے شک
جبر کے تحت کسی نبی نے لا الہ نہیں کہلایا. بار بار عرض کر رہا ہوں, اور یہ جواب ہے اس پوری طاقت کے خلاف کی جو کہہ رہی ہے مسلسل کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا. اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا. پھر وہ جملہ دو رہا ہوں, ہمارے ہاتھ میں شمشیر نہیں, سپر رہی
ہمیشہ.
ہمیشہ سپر رہی. کبھی شمشیر کلمہ پڑھوانے کے لیے نہیں اٹھائی. کبھی ایک شخص کو کسی پیغمبر نے بزور شمشیر کلمہ پڑھوایا. اب میں اس موقع پر پھر ایک روایت یاد آ گئی تو وہ سنا کر آگے بڑھوں کہ پیغمبر کا کردار تو آپ کے سامنے آیا کہ مکے میں حکومت ٹھکرا دی, بادشاہ ٹھکرا دی, اور بغیر اقتدار کے کلمہ پڑھوایا. مدینے بغیر اقتدار کے کلمہ پڑھوایا. سب نے خدا کا کلمہ پڑھ کر, تاریخ کا بہت سامنے کا منظر ہے مگر اس کے اندر گہری معنویت کو درج کر لو. پیغمبر نے سب سے کلمہ پڑھوایا خدا کا, سب نے خود بخود سر جھکا دیا مصطفیٰ کے آگے. کہیں کوئی ایسا ملتا ہے کہ پیغمبر نے مدینے میں آنے کے بعد بھی کوئی الیکشن کرایا ہو, سلیکشن کرایا ہو, ریفرنڈم کرایا ہو کچھ کے, بھائی بتاؤ مدینے والوں کیا مجھے اقتدار سونپتے ہو؟ سب نے آ کے خود کہا ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں, آپ ہمارے اختلافات کو مٹا دیں, آپ ہمارے درمیان صلح و آشتی قائم کر دیں, آپ ہمیں راستہ بتائیں کیا کریں. سب نے یہی کیا. منظر کو منظر سے ملا لیں. ایک مدینہ وہ تھا کہ جب پیغمبر مکے سے تقریب لائے تو پورا مدینہ سمٹ کے آیا اور اس نے پیغمبر کو اپنا سربراہ سمجھ لیا اور مان لیا. پیغمبر کے بعد برسوں بعد پھر یہ منظر نظر آیا کہ لوگ دروازے پر کھڑے آئے, کہنے والا کہہ رہا ہے ہمیں تمہاری حکومت نہیں چاہیے, مجمع کہہ رہا ہے ہمیں آپ کے علاوہ آپ کوئی حاکم نہیں چاہیے. علی جب اقتدار ظاہری میں بھی آئے تو میں ارشاد آئے, میں اکراہ نہیں آؤں. اور یہ علی کون ہے؟ کتنی مماثلت ہیں. پیغمبر نے تلوار کے زور سے کلمہ نہیں پڑھوایا, علی نے بھی کبھی تلوار کے زور سے کلمہ نہیں پڑھوایا.
بے شک
حضرت علامہ محدث قمی شیخ عباس صاحب مفاتیح الجنان, صاحب سفینۃ البحار, بے شمار ان کی خدمتیں ہیں دین کے سلسلے میں اور متعدد تصنیفوں کتابیں ہیں. وہ ایک عجیب و غریب حکیم روایت نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک جنگ میں پیغمبر نے مولا کائنات کو بھیجا, حضرت علی تشریف لے گئے اور سامنے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اے ابو طالب کے بیٹے, میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کسی کا سوال رد نہیں کرتے, کوئی کچھ مانگے ہمیشہ عطا کرتے ہیں. یہ تو علی کی سخاوت کی کتنی دھوم تھی. لیکن رکھا ہے. اس شجاعتی کی دھوم نہیں, علم ہی کی دھوم نہیں, صحابت کی بھی دھوم تھی. کہا آپ کسی کا سوال رد نہیں کرتے؟
ہاں رد نہیں کرتے.
چلو میرا بھی سوال
کر لیں,
تلوار دے دیجیے. میدان جنگ ہے, میدان جنگ میں, اور وہ کہہ رہا ہے تلوار دے دیجیے. کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا, کچھ اور مانگ لے, یہ موقع تلوار کا تو نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا بھی تو اس کو کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا. ہاں بھائی, جنگو سفا کی بات ہوتی ہے, پیسے مانگتا دے دیتے,
کیا بات ہے,
جاگیر مانگتا دے دیتے. میدان جنگ میں لونے آیا ہے وہ تلوار مانگ رہا ہے. مگر شاید آپ کو فقیر کا یہ جملہ یاد ہو, میں نے عرض کیا تھا ان کی ذاتیں بظاہر متناہی تھیں, ان کے اندر صفات نامتناہی تھے. کہہ دیتے کہ تلوار تو نہیں دوں گا تو حد سخاوت علی قائم ہو جاتی. حد قائم ہو جاتی. اس نے کہا تلوار دے دیجیے. کہا لے یہ تلوار. خدا کی قسم, خدا کی قسم, دیکھو یہاں نہ شجاعت کی کوئی انتہا ہے, نہ علم کی کوئی انتہا ہے, نہ ایمان کی کوئی انتہا ہے, نہ سخاوت کی کوئی انتہا ہے. لے لے تلوار. تلوار لے کر مسکرایا. اے سلمان ابو طالب, اب یہ بتائیے آپ کو مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ آپ کس نے اب تک کس کو مجھ سے بچایا؟ ضرب شمشیر سے نہیں سمجھاتے ہیں علی توحید کیا. کس قدر نرم جملہ جس نے تجھے اب تک مجھ سے بچا. ایک جملہ وہ کام کر گیا کہ کفر کٹ کے رہ گیا. توحید کا نعرہ بلند ہوا. یہ ہے حقیقت توحید, یہ ہے حقیقت توحید. کس طریقے سے توحید سیکھیں, کس طریقے سے توحید سکھائیں, کس سے توحید سیکھیں, کس کو توحید سکھائیں, کس انداز میں توحید, کس لہجے میں توحید سکھائیں. جب تک توحید بھی دنیا کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی. خدا کی بات, ایک عجیب سوال ہے, ایک عجیب سوال ہے, عجیب سوال آ گیا اس وقت میرے سامنے. دنیا میں تسلیس کا غلغلہ اب بھی ہے. غلغلہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بلبلے سے ملتا جلتا نہ ہے. آپ پہ بلبلے ہوتے ہیں جو ذرا سی تند ہوا سے پھوٹ جاتے ہیں. تند بھی نہیں, کبھی کبھی تو صبا و نسیم کے خیرام ناز سے بھی بلبلوں کی کی کیا حقیقت ہے. تو یہ تصنیف کا غلغلہ اور یہ ثنویت کا غلغلہ اور یہ کثرت کے بلبلے کیوں ہیں؟ توحید وہ خالص توحید جو اسلام کے پاس ہے وہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی دوسروں کی؟ ہزار ہاں وجہیں ہوں گی مگر ایک وجہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس لہجے میں علی توحید سمجھاتے تھے وہ لہجہ اختیار کر لو, نہج البلاغہ تو پڑھو. مدرسوں کے نصاب سے نہج البلاغہ خارج کیوں آئے؟ کیا ہے نہج البلاغہ؟ کیا ہے؟ پڑھیں, اٹھا کے پڑھیں, میرا جواب دینے کے لیے ہی کہیں پڑھیں. میں چیلنج کر رہا ہوں, میں للکار رہا ہوں, میری تحدی ہے. پڑھو نہج البلاغہ, بتاؤ وہ نہ بتاؤ کہ نہج البلاغہ کیوں نہیں پڑھتے. فیصد مضامین نہج البلاغہ کے صرف اور صرف توحید بانی کا عالم ہے. خدا کی وحدت, خدا کے افعال کی حقیقت, خدا کے صفات کی حقیقت, خدا کے لطف و کرم کی حقیقت, خدا کے جمال و جلال کی حقیقت. نہج البلاغہ کا لہجہ اپنا لو, دیکھو سندیت بھی پکا ہو جائے گی, تقریب بھی پکا ہو جائے گی, کثرت کا غلغلہ بھی ختم ہو جائے گا, توحید کا نعرہ بلند ہو جائے گا, لا الہ الا اللہ کی حقیقت دنیا پہ آشکارا ہو جائے گی. اور تمہیں بھی لہجہ بھی تند کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. دنیا 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 بلطف قبول کرے, بجرشاد قبول کرے, دنیا اپنے خضوع خضوع کے ساتھ قبول کرے گی عقیدہ توحید. اور جب عقیدہ توحید قبول کر لے گی دنیا, اور تم جب عقیدہ توحید قبول کر لو گے تو دیکھو زندگی میں کیسی بلندی آ گئی, کیسی بلندی آ گئی, کیسی روشنی پھیل جاتی ہے, دل کیسا منور ہو جاتا ہے. دیکھیے میں نے وعدہ کیا تھا اور میں کوشش کروں گا کہ وہ وعدہ پورا ہو, کہ توحید کی روشنی اس میں کتنے رنگ ہیں, کتنے رنگ ہیں. دل میں جب توحید کا چراغ روشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جس مل جملہ اور اثرات کے ایک اثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کل گفتگو ہو رہی تھی کہ ہر شخص کے ہاں ایک کلمہ گونج رہا ہے, اس گنبد بے در میں, میں آسمان کو نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے کلاسیکل پوئٹس جو ہیں وہ گنبد بے در آسمان کو کہتے رہے ہیں. ہاں, اور دیکھیے اب گنبد بے در پہ مجھے ایک شعر یاد آیا, غالب کی غزل کا ایک مقطع ہے. وہ کیا غزل کا مقطع ہے؟ کیا غزل نعتیہ مقطع ہے, نعت کا مقطع ہے. ارے دیوانے غزل میں کہتے, اس کی امت میں ہوں میں, میرے رہے جو کام بند, اس کی امت میں ہوں میں, میرے رہے جو کام بند, واسطے جس کہہ کے غالب گنبد بے در کھلا. معراج کی طرف اشارہ ہے. وہ لفظی رعایتیں تو اپنی جگہ لطف دے رہی ہیں, بند اور کھلا, یہ سب رعایتیں لفظی ہیں, مگر کیا حزین مقطع ہے. پورا دیوان غالب کا ان کے اس ایک مقطع پر نثار ہو گیا. اس کی امت میں ہوں, کیا سرشاری ہے, کیا سرشاری ہے, کیا کیف ہے, کیا سرور ہے, کیا عشق کی مضمون ہے. اس کی امت میں ہے میں, میرے رہے جو کام بن, واسطے جس سے غالب گنبد بے در کھلا. جب اس شہر کے لیے گنبد بے در کھل جائے تو ہمارے دل کا در بھی کھلنا چاہیے, اور انا کا بت ٹوٹنا چاہیے. چاہیے. جب تک انا ولا غیری کا کلمہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک لا الہ الا اللہ کا کلمہ لو نہیں دے گا. پہلی منزل یہ ہے کہ خودی کو پامال کرو خدا کی راہ میں. پہلی منزل یہ ہے کہ احساس ملکیت ہی باقی نہ رہ جائے, کچھ نہیں, نہ میں نہ کوئی چیز میری. لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں شرک اور بدعت اور توحید کا فلسفہ. کون ہے جو شرک میں مبتلا نہیں ہے؟ کون ہے جو اس مرتبہ توحید پر فائز ہے؟ بس ابھی اشارہ کر رہا ہوں دو تین چکروں میں. لوگ دیکھیے ساتھ ساتھ چلنے دیجیے, بہت سی باتیں ہمارے نفس کی اصلاح بھی ہوتی رہے, گھر کی اصلاح بھی ہوتی رہے, معاشرے کی اصلاح بھی ہوتی رہے. تو اب دو باتیں تو میں نے عرض کی تھیں کہ حسد نہ ہو تو سمجھو دل میں توحید کی روشنی ہے, اور شکر کا جذبہ پیدا ہو جو کچھ ہے اپنے پاس اس پر سمجھو توحید کی روشنی. یہ دونوں روشنیاں ابھر ہی نہیں سکتی جب تک کہ سب سے پہلے توحید کی روشنی انا کی تاریکی کو نہ مٹا دے. میں اور میرا, ہر جگہ میں اور میرا. جو جدید کلچر ابھر رہا ہے اس میں فتنہ کیوں ہے, فساد کیوں ہے, رشتے ٹوٹ کیوں رہے ہیں, وفاداریاں ختم کیوں ہو رہی ہیں؟ بچے ماں باپ کے وفادار نہیں ہیں, ماں باپ بچوں کے وفادار اور شفیق نہیں ہیں, شوہر بیوی کا وفادار نہیں, بیوی شوہر کی وفادار نہیں, بھائی بھائی کا وفادار نہیں, دوست دوست کا وفادار نہیں. اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے تعلیمی نظام میں نقص ہے. وہ جو گلوبل سویلائزیشن نیا پیدا کیا جا رہا ہے جس کی بنیاد کیپیٹلزم ہے, جس کی بنیاد انانیت ہے, اس میں ایک چیز ہے, ہر بچہ آئی اور می نے مبتلا ہے. بڑے کہتے ہیں بیٹا چلیے مجلس میں, میں کیوں جاؤں, مجھے کیا ملے گا؟ اچھا مجلس تو چلیں بیٹا, وہ چچا کے ہاں چلیں, آپ جائیے, میں اتنی دیر میں کچھ کارٹون دیکھ لوں گا, بارش بھر کا وجود ہے, باپ کو جواب دے رہے ہیں, باپ کو جواب دے رہے ہیں, دادا سے گفتگو, آپ جائیے, مجھے کیا ملے گا؟ میں اتنی دیر میں ٹی وی دیکھ لوں گا, کارٹون دیکھ لوں گا. یہ بچپن سے اور اس چیز کو انکریج کیا جا رہا ہے اسکولوں میں.